شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ حق کا راستہ میں نے خود شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ حق کا راستہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر آپ سے درخواست ہے تمام شہداء ملت شہداء اسلام بالخصوص خمینی ابو الشکن کے اس علیہ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا یا گزارش ہے کہ ضرور تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں مجلس کا ماحول بنا لیں گے تو بہتر ہو جائے گا بکھرے بکھرے بیٹھے ہوئے ایسے نہیں ہوتا تھوڑا سا آگے آ جائیں سمٹ کے بیٹھ جائیں گے تو ایک مجلس کی صورت بن جائے گی ایک صلوات بھیجیے مل کر محمد آل محمد بار اور بس منحصر ہے بات اس میں کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اہل علم ہیں اب یہاں علماء ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے علماء سے مراد کوئی ٹپیکل علماء کی بات نہیں بلکہ جو بھی اہل علم ہے یعنی جو شعور رکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور جن کے پاس یہ شعور نہیں ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتے خوف نہیں ہے بے شک وہ نمازیں پڑھیں بے شک وہ حافظ ہوں بے شک وہ مفسر ہوں بے شک وہ محدث ہوں جو بھی ہوں مگر کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے لہذا ہر کام کریں گے جہاں علم ہوگا وہاں اللہ کا خوف اہل علم دو قسم کے یاد رکھیے گا اب یہ تقسیم میں نہیں کر رہا ایک تو قرآن مجید نے ایک فیصلہ کیا کہ بس اللہ سے وہی ڈرتا ہے جس کے پاس علم ہے تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ ایسے ہیں کہ اہل علم ہیں مگر اللہ کا خوف تو نہیں نظر آ رہا دنیا میں اتنی تباہ کاری مچی ہوئی ہے تو سب کے پاس علم ہے نا پڑھے لکھے ہیں اچھا وہ چاہے مذہبی چاہے دنیاوی چاہے دینی اس میں کوئی تفریق تو رہی نہیں ہے تو ہر قسم کا فساد معاشرے میں ہمارے موجود ہے تو ہے تو پھر قرآن مجید تو یہ نص قرآنی ہے کہ نہیں جہاں بھی علم ہوگا وہاں اللہ کا خوف ہوگا جہاں بھی علم ہوگا وہاں اللہ کا خوف ہوگا اس کی تشریح تو بعد میں کریں گے لیکن پہلے ایک اور قول پیش کر دیں اب یہ تو آیت ہے نا اب ایک روایت پیش کر دیں تو پھر ہم کو بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی مولا عارفان مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آپ علم کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگرچہ کہ کئی مقامات پہ آپ نے علم کے بارے میں الگ الگ تعبیرات اور تشبیہات پیش کی ہیں لیکن یہاں پر ایک خاص انداز خاص طرح سے تعریف بیان فرماتے ہیں آپ کہ العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر علم ہر نیکی کی جڑ ہے اور جہل اور برائی جو ہے وہ ہر فساد کی جڑ جو ہے وہ جہل ہے برائی کی جڑ جو ہے وہ جہل ہے نیکی کی اصل ہے علم اور برائی کی اصل ہے جہالت مولا نے بھی یہی بات بتا دی کہ جہاں بھی تمہیں نیکی نظر آئے تو اس کے پیچھے علم ہے اور جہاں بھی فساد نظر آئے فتنہ نظر آئے تو اس کے پیچھے جہالت ہے پھر وہی سوال پیدا ہو گیا قرآن مجید نے بھی یہی معیار دیا کہ اللہ کا ڈر وہی ہے اللہ کا خوف وہی ملے گا اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جہاں علم ہوگا مولا بھی یہی فرما رہے ہیں کوئی تضاد نہیں ہے مگر پھر وہی سوال ہے کہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کی جڑ جو ہے وہ علم ہے اصل علم ہے اور ہر برائی کی جڑ جہالت ہے لیکن یہ جتنی برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی مجھے بتائیے جاہلوں کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں یا پڑھے لکھوں کی وجہ سے یہ شیطان بزرگ جو امریکہ ہے, مطلب یہ جاہل ہے سارے, یہ جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ نہ معلوم کس کس طریقے سے حکومت کر رہے ہیں, پوری دنیا پہ رول کرے, جاہل ہیں. لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ جہالت ہے. یہ فحاشی پھیلائی جا رہی ہے, یہ چینلز کے ذریعے سے جو کچھ بھی معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے, یہ جاہل لوگ ہیں, یہ جاہل ہیں. سیاست کے میدان میں آ جائیے, نہ فتنہ و فساد کے بازار گرم کر رہی ہیں سیاست دان, یہ جاہل ہیں کہ پڑھے لکھے. جاہلوں کے پیچھے کون لوگ جاتا ہے؟ پڑھے لکھوں کے پیچھے تو جا رہے ہیں علماء. اب میں نے کہا کہ ابھی اس قسم کو رکھیے نا کہ بھائی فساد پھیلانے والے بھی لوگ تو ہیں نا معاشرے میں, تو پڑھے لکھے نہ ہوتے, قرآن کی آیات نہ پڑھتے تو فساد کیسے پھیلاتے, حدیث پڑھے ہوئے نہ ہوتے تو فساد کیسے پھیلاتے, فساد پھیلا رہے ہیں نا. تو اب یہ تو بالکل الٹا ہے معاملہ. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا بھی فساد ہے, جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے فساد بڑھتا جا رہا ہے, جتنی سائنس کی ترقی بڑھتی جا رہی ہے فساد بڑھتا جا رہا ہے, جتنی سائنسی ترقی آگے بڑھ رہی ہے جناب اتنی برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں, جیبوں میں برائیاں لے کے گھوم رہے ہیں ہم لوگ. نہیں ایسا, اب وہ تو آپ کے استعمال پہ نا کہ آپ کیسے استعمال کریں, موجود تو ہے نا, اسے برائیاں بھی پھیلتی نہیں پھیلتی برائیاں. انتشار پھیلانا ہو اس سے پھیلا لیجیے, اتفاق پھیلانا ہو اس سے پھیلا لیجیے, اتنا اشارہ کافی ہے نا. اب جیب میں ہے آپ کے ایک آلہ چھوٹا سا رکھا ہوا ہے, اب اس سے چاہیں تو انتشار پھیلا دیجیے میسیجز کے ذریعے سے, اسے چاہیں تو محبت کا پیغام پھیلا دیجیے, اسے چاہیے فتنہ و فساد کو ہوا دے دیجیے. خود تو آپ کو کسی کو کوئی جانتا نہیں, آپ تو بیٹھے کام کر رہے ہیں اپنا, چلو مزہ آئے گا, لوگ نکل آئیں گے اپنے مزے کے چکر میں, قوم کا بڑا غرق کر رہے ہیں. تو اب جیب میں پھر رہے کہ نہیں پھر رہے, نہیں کہ برائی ہے نا, یعنی اس میں اس چیز کا قصور نہیں ہے, لیکن آپ کی جیب میں موجود ہے, چاہے اچھا کام لے لیں چاہے برا کام. پھر یہ ایک مثال تھوڑی ہو, اب تو انٹرنیٹ بھی موبائل میں ہی آ گیا, پوری دنیا کی دنیا موبائل میں آ گئی, چاہے اچھا کام لے لیجیے چاہے برا کام لے لیجیے. تو یہ سب جہل کی وجہ سے ہو رہا ہے یا علم کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ علم بڑھ رہا ہے تو یہ سب ہو رہا ہے نا, مگر قاعدہ کلی ہم ظاہر ہے کہ بہت تفصیلی, وقت بھی ایسا نہیں کہ بڑی تفصیلی تقریر کریں, لیکن دو چار کلیات بیان کر دیں گے آپ کے سامنے, کچھ نہ کچھ کام کی بات جوانوں کے لیے, چلو جتنے ہیں اتنے کانوں تک تو پہنچ جائے. تو اب مجھے بتائیے کہ قرآن مجید کی نص ہے, نص قرآنی ہے اس پر کہ اہل علم اللہ سے ڈرتے ہیں, جہاں بھی اللہ کا خوف ہوگا وہ علم کی وجہ سے ہوگا. اللہ کا خوف نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا عالم ہو وہ عالم نہیں ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے, دلیل کیا ہے کہ یہ سب جہل کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمیں ماننا پڑے گا, کیونکہ قرآن اور معصوم کا قول ایک ہو رہا ہے کہ جو بھی برائی ہے جو بھی فساد ہے جہالت کی وجہ سے ہے. یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے. دو طرح سے تسلیم کرنا ہوتا ہے, ایک بار ہم نے یوں تسلیم کر لیا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے, رسول کا حکم ہے, مولا کا حکم ہے, مان لیا, عقیدتاً مان لیا, یہ بھی ٹھیک ہے کہ بھائی یقین ہے سچائی پہ, قرآن بھی سچ کہہ رہا ہے اور معصوم بھی سچ کہتا ہے, لہذا مان لیا. ایک بار نہیں جستجو کہ بھائی یہ کیا, اس کا راز کیا ہے, آخر اس کی اصل کیا ہے اس بات کی, کہ جب ہم نہ کریں دوسرا تو سوال کرے گا کہ آپ کریں کہ ساری برائیاں جہالت کی وجہ سے, ساری برائیاں پڑھے لکھے پھیلا رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں نئے نئے فتنے آتے ہیں, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. فتنہ انگیزی جو کرتے ہیں جاہل لوگ تھوڑی کرتے ہیں, جاہل تو ان کو فالو کرتے ہیں. جاہل کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں. جو دماغ, جو برین ماسٹر مائنڈ جسے آپ کہتے ہیں, وہ جو کام کر رہے ہیں وہ تو پڑھے لکھے کا ہے نا. جاہل تو پتھر مار رہا ہے اٹھا کے, وہ اصل نہیں ہے, اصل تو وہ ہاتھ ہے جو اس سے پتھر پھینکوا رہا ہے. جاہل تو آگ لگا رہا ہے کسی غریب کے ٹھیلے کو, وہ اصل نہیں ہے, اصل تو وہ ہے جو اسے ٹھیلا جلوا رہا ہے. وہ اصل نہیں ہے جو یہ حرام کام کر رہا ہے, یعنی اب جو حلال حرام کی تمیز بھی مٹ گئی نا. پہلے تو شروع میں یہ تھا کم سے کم انسان کوئی کام کرنے سے پہلے تو سوچتا تھا کہ بھائی یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہمارے یہاں تو یہ تمیز بہت تھی, شریعت کی پابندی کتنی تھی کہ نہیں بھائی یہ حرام کام نہیں کرنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ حرام ہے. کسی بھی طرح کی حرکت کرنے سے پہلے انسان سوچتا تھا کہ میں حرام کر رہا ہوں یا حلال کر رہا ہوں, یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, جائز ہے یا ناجائز ہے, ہے نا ایسا. لیکن وہ تمیز مٹ گئی. تو اب میں نے کہا نا کہ وہ جاہل, وہ جو بےچارا جو کام رہے جاہلی جو ہے سب کرے نہیں, یہ نہیں کر رہے, اب تو مائنڈ ہے نا پیچھے جو کام کر رہا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں برین, وہ بیٹھے ہوئے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو کروا رہا ہے, اصل تو وہ ہے جو اسے کام لے رہا ہے سارے کے کام کرو. تو اب آئیے دیکھیے کہ کہاں سے نکالیں کہ اصل بات کیا ہے. یہ جو معصوم نے بھی ارشاد فرمایا, یہ جو اللہ کا بھی ارشاد ہے کہ ہر برائی کے پیچھے جہالت ہے, ہر نیکی کے پیچھے علم ہے. اب علم کی ایک صورت تو یہ بتائی مولا کائنات نے, قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, مولا کائنات کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب آ جائیے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ایک نتیجے تک لے کے جاؤں گا آپ کو انشاءاللہ, مجھے پوری امید ہے کہ بعد جس عنوان کے تحت آپ نے رکھا ہے وہاں تک پہنچاؤں, تاکہ اس کے فالوورز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کم سے کم وہ تو سمجھیں کہ ہمیں جب کرنا ہے کچھ تو کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لو جس کو فالو کر رہے ہو اس کا فتویٰ کیا ہے, اس کا حکم کیا ہے, آیا اس نے یہ اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے, ایسا کریں کہ نہ کریں میں بھی آپ کو بتاؤں گا. ایسے نہیں آیات روایات اور پھر واقعات کہ علماء کا کردار کیا رہا اور کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے, وہ آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں, لیکن میں جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اب پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صلوات بلند آواز سے بھیجیے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ, اور یہ وہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں کہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک وہ جامع المقدمات جو کتاب پڑھائی جاتی ہے, طلبہ جب شروع کرتے ہیں اپنی درس کا آغاز تو سب سے پہلے وہ حدیث یاد کرائی جاتی ہے کہ یہ حدیث یاد کر لو. اب کوئی اس کے مفہوم کو سمجھ لیتا ہے, کوئی بعد میں سمجھتا ہے, کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ بھئی پہلے یہ کیوں. کچھ بھی پڑھنے سے پہلے ایک حدیث یاد کرائی جاتی ہے, وہ حدیث یہ ہے حدیث پیغمبر کے, اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ. علم کی تعریف بتائی پیغمبر نے کہ علم ہے کیا, علم کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے, یعنی علم کیا ہے, اللہ کی معرفت کا نام علم ہے. بس یہ طے ہو گیا پہلے حصے میں, اس حدیث کے پہلے حصے میں طے ہو گیا کہ علم کیا ہے, علم کی اصل کیا ہے, اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت کے بغیر کوئی بھی علم حاصل کر لیا جائے چاہے وہ قرآن کا ہی علم کیوں نہ ہو, بھائی ضروری تو نہیں نا کہ قرآن پڑھ کے ہدایت مل جائے. اللہ کی معرفت, ہر قرآن پڑھنے والے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی تو یہ 73 فرقے کیوں بنتے. ہر قرآن پڑھنے والے کو اللہ کی معرفت ہو جاتی تو 73 کے اندر پھر وہ مسلک در مسلک, مسلک در مسلک 150-200 گروہ کیوں بنتے. ہر قرآن پڑھنے والے کو اللہ کی معرفت ہو جاتی تو آیات الہی پڑھ کے فتنہ و فساد کیوں کرا رہا ہوتا, قتل و غارت گری کیوں کرا رہا ہوتا, لوگوں کے گھر کیوں اجاڑ رہا ہوتا, شہروں کو آگ کیوں لگا رہا ہوتا, ہے کہ نہیں ایسا. بس علم کیا ہے, اللہ کی معرفت کا نام. جہاں بھی اللہ کی معرفت ہوگی تو وہاں اللہ کا خوف ہوگا. اللہ کی معرفت کیا ہے, یعنی اللہ کا خوف. اللہ کی معرفت یعنی اللہ کا خوف جتنا پہچانتا چلا جائے گا. دیکھیں اس کی مثال بھی بڑی آسان دوں آپ کو کہ دیکھیے کسی کے سامنے اللہ کی قسم کھاؤ وہ اعتبار کرے گا بھی نہیں, اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بعض وقت میں اللہ کی قسم خدا کی قسم کہنا, ایسا اہمیت نہیں ہے کوئی. جب اسے اپنی بات پہ زور دینا ہوتا ہے تو کہتا ہے رسول کی قسم. اب ذرا سا کچھ زور پیدا ہوا, حالانکہ مجھے بتائیے اللہ بڑا ہے کہ رسول بڑا ہے, کون بڑا ہے بھائی. لیکن جہاں اس نے کہا رسول کی قسم تو آدمی چونکا کہ بھائی اب تو رسول کی قسم کھا رہا ہے, اور اگر کہیں اس نے کہہ دیا مولا کی قسم اب تو اور وزن بڑھ گیا. حالانکہ ترتیب کیا ہے بھائی, اللہ ہے, رسول ہے, پھر علی ہے, اور اگر اس نے کہہ دیا مولا حسین کی قسم تو بات اور آگے بڑھ گئی. اب آپ دیکھیے اور آگے بڑھیے, اگر اس نے کہہ دیا کہ مولا عباس کی قسم تو اب تو کوئی بات ہی نہیں نکل گئی. حالانکہ جناب عباس 12 اماموں میں تو نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ ہماری زبان میں طاقت نہیں کہ اسے غیر معصوم کہیں, کم سے کم میری زبان میں طاقت نہیں, لیکن 14 معصومین کے دائرے میں تو نہیں آتے نا. لیکن اگر کوئی کہہ دے یہ آخری حد ہے اس کی سچائی کی, اب انسان یقین کر لیتا ہے کہ بھائی جناب عباس کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا. کبھی سوچا ہے سوال, یہ جو معرفت کی بات کرتا ہے, یہ عام انسان کی معرفت کی بات کر رہا ہوں, عام انسان جو سمجھتا ہے وہ بتا رہا ہوں. عام انسان کے عام مومن کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ حضرت عباس ایک ایسی ہستی ہیں کہ اگر ان کی جھوٹی قسم کھائی تو منہ ٹیڑا ہو جائے گا. میں عام آدمی کی مومن کی فکر بتا رہا ہوں, اچھی بات ہے یہ, ایسی فکر ہونا اچھی بات ہے, کوئی غلط نہیں ہے, یہ نہ سمجھے گا کہ غلط ہے. خوف بیٹھنا ایک ایسی ہستی کا دل میں, یہ بڑی بات. تو جانتا ہے کہ اگر میں نے جناب عباس کی جھوٹی قسم کھائی ابھی وہ ٹیڑھا ہو جائے گا, ہے نا. جناب امام حسین کے بارے میں پھر اسے گھمانے کے ذرا نرمی سے کام لے لیں گے, معافی مانگ لوں گا. مولا علی کے بارے میں مولا علی بخشوا دیں گے, کوئی بات نہیں. جس کو جتنا حد تک جانتا ہے اتنا ہی اس سے ڈرتا ہے, یہ خوف ہے نا. جتنا جسے جانتا ہے اس سے اتنا ہی ڈرتا ہے. لہذا اللہ تک پہنچتے پہنچتے, کیونکہ جتنا معرفت کا حق ہے, ظاہر ہے کہ اللہ کی معرفت تو کوئی پوری حاصل نہیں کر سکتا نا, نہ اللہ کی نہ رسول کی نہ مولا کی, لیکن جہاں تک حق ہے اس کی معرفت کا, وہاں تک اگر معرفت ہو جائے تو پھر اللہ کا خوف آ جاتا ہے, سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ جانتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی, یعنی کائنات ہستی کیا, کائنات کا خالق جو ہے وہ وہی ذات ہے. اب جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا ہی خوف خدا جس کو کہتے ہیں وہ دل میں بیٹھتا چلا جائے گا. اس لیے بتایا کہ جو بھی علم ہے اس کی اصل کیا ہے, معرفت جبار. اب خدا کے خوف سے کوئی بھی علم حاصل کرے گا خدا کے خوف کے ساتھ تو علم ہے. انجینئر بن رہا ہے خدا کے خوف کے ساتھ علم ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے اللہ کے خوف کے ساتھ علم ہے. کبھی کسی پہ چھری نہیں چلائے گا, کبھی کسی کو ذبح نہیں کرے گا. اب تو سب ایک ہی تھالی میں سب برابر ہو گئے نا, کسی کا بھی شعبہ, آپ کسی بھی شعبے کو برا کہیں لیکن اب تو ہر شعبہ ایک ہی جیسا ہے بھائی. اب کیا وکیل کو کہنا, کیا ڈاکٹر کو کہنا, کیا ٹھیکیدار کو کہنا, کیا مولوی کو کہنا, اسی معاشرے کی سب پیداوار ہیں. ایک یوں سمجھ لیجیے کہ جس کو جو روپ مل گیا ہے اس روپ میں اپنی کاروائیاں کر رہا ہے, یہ حقیقت ہے, حقائق ہے. اس کو مانے نہ مانے کہ جس نے اپنے لیے جو راستہ چن لیا ہے کہتا چلو اسی میں اپنی کاروائیاں کرو, اسی میں وارداتیں کرو. ایک ایک راستہ ہے, سب ایک ہی, یعنی اکثر کی بات کروں, وَلَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تمام انسان ایک طرف ہیں سوائے چند مومنین کے وہ ایک طرف ہیں. تو اب علم کیا ہے؟ علم ہے اللہ کی معرفت. جو بھی علم حاصل کرے گا اللہ کی معرفت کے ساتھ تو علم ہوا. اب جہاں اللہ کی معرفت ہے وہاں اللہ کا خوف ہے, اور جہاں اللہ کا خوف نکلا اللہ کی معرفت کے بغیر چاہے دین کا بھی علم حاصل کرے, تو جب اللہ کی معرفت ہی ختم ہو گئی تو علم کہاں سے ہوا؟ جہل ہی جہل ہوا. دیکھیں نا, اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ سے ڈرے گا, اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کی مخلوق کا دوست بنے گا, اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کی مخلوق پہ مہربان رہے گا, اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کے دشمنوں سے لڑے گا. جب اللہ کی معرفت نہ ہو, صرف علم ہو, اللہ کی معرفت ہٹا دیں تو فرعون بنے گا, شداد بنے گا. احرام مصر بتا رہے ہیں کہ کتنی ترقی کی تھی, اور احرام مصر سے 4000 سال پہلے حمورابی کی تہذیب, یہ بابل و نینوا کے کھنڈرات جو بتاتے ہیں, 4000 سال پہلے حمورابی کی تہذیب نے کتنی ترقی کی تھی. آپریشن ہوا کرتے تھے, جراحت ہوا کرتی تھی. یہ نہ سمجھیے گا کہ اس صدی کا معجزہ ہے جراحت, یہ ایلوپیتھی کی سرجری اس صدی کا معجزہ نہیں. ثبوت ہے تاریخ میں کہ حمورابی کے دور میں, یعنی آج سے 6000 سال پہلے, اس وقت کے طبیب آپریشن کرنا جانتے تھے. حمورابی کے جو قوانین درج ہیں کتبوں پر, ان کا ترجمہ جب کیا گیا, میں نے خود پڑھا, میرے پاس موجود ہیں, اس میں باقاعدہ سزائیں ہیں کہ اگر جراحت کرتے وقت مریض کو نقصان پہنچ جائے تو ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے ہو تو کیا سزا, غفلت نہ ہو تو کیا سزا, یعنی آپریشن تک کی سزائیں لکھی ہوئی ہیں. اس کا مطلب 6000 سال پہلے بھی انسان ترقی یافتہ تھا. یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نے ترقی کی ہے, وہ وہاں تک پہنچ چکے تھے, طب اتنی آگے پہنچ چکی تھی کہ آپریشن ہوا کرتے تھے. تو اب اللہ کے خوف کو نکال دیا جائے تو یہی ڈاکٹر قاتل, اللہ کے خوف کو نکال دیا جائے یہی سائنسدان ایٹم بم بنا کے انسانیت کا قاتل. جہاں اللہ کے خوف کے ساتھ ہو علم دونوں طرف ہے, جہاں اللہ کا خوف نہیں ہے وہاں پوری دنیا سے ڈرنا پڑتا ہے, ہر طاقت سے ڈرنا پڑتا ہے. جہاں اللہ کا خوف ہے وہاں کسی طاقت کا کوئی خوف نظر نہیں آتا. بس خمینی بشکن کا انقلاب ایک اصول لے کر آیا کہ اپنے دل سے ہر طاقت کا خوف نکال کے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لو. یہی علم ہے. کیجئے گا. کیا کیا خمینی نے؟ اب ترقی وہ بھی کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی میں کہاں پہنچ گئے, ڈرون گرانا اور بات ہے, اتارنا اور بات ہے, ترقی کی ہے نا, مگر وہاں علم ہے اللہ کے خوف کے ساتھ, اور وہاں علم ہے اللہ کے خوف کے بغیر, اور کہیں بھی ہو تو سب ڈریں گے طاقتوں سے. کیا کیا خمینی نے کہ ساری طاقتوں کا خوف دل سے نکالا, اللہ کا خوف دل میں ڈال دیا. بس وہ آیت وہاں تفسیر بنتی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ بس انسانوں میں صرف اہل علم ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. بس معلوم ہوا علم اللہ کی معرفت کے ساتھ ہو تو علم ہے, اللہ کی معرفت کے بغیر ہو تو جہالت, اور جہاں جہالت وہاں تباہی بربادی. کیونکہ یہ جتنا علم انسانوں کی تباہی کے لیے پھیلایا گیا اللہ کے خوف کے بغیر تھا, لہذا دنیا میں جتنا بھی فتن و فساد ہے جہالت کی وجہ سے, کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی معرفت انسانوں پر ظلم کرنے والا نہیں بناتی. جاہل ہے نا, اس بات سے جاہل ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا ظلم کر رہے ہیں. تو خوینی ابو شکن جو انقلاب لے کر, اس کی خصوصیت اور بتاؤں, اتنے بڑے بڑے انقلاب آئے کہ نہیں آئے؟ بالشویک انقلاب آیا روس میں, سوشلسٹ انقلاب آیا چین میں, عوامی جمہوری انقلاب آیا, یعنی سوشلزم کی پیٹ سے جنم لیا ہوا ایک انقلاب, کیوبا میں انقلاب, پورا شمال وہ جو مشرقی یورپ تھا وہ ایک زمانے میں کمیونسٹ بلاک کہلایا کرتا تھا, اور چین میں انقلاب آیا نہیں, آیا کہ نہیں آیا؟ تو کون سی نئی بات ہے بھائی؟ ایران میں بھی انقلاب آ گیا, حالات ایسے تھے انقلاب آ گیا, لیکن ایک فرق یاد رکھیے گا, جو دو تین اہم باتیں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے جوانوں کو تاکہ آئندہ ان کی زندگی میں کام آئیں, اور جہاں تک میری آواز پہنچ سکے شاید میرے دوستوں کے بھی کام آ جائیں جو یہاں موجود نہیں, ان کے بھی کام آ جائیں. کیا فرق ہے ان انقلابوں میں اور ان انقلابوں میں؟ یا یہاں جب انقلاب کی بات کی جا رہی ہے یا کی جاتی ہے جس طرف سے بھی کی جائے, تو کیا فرق ہے؟ وہ کیا نعرہ لگاتا ہے؟ بادشویک انقلاب کا نعرہ تھا معاشیات, معاشی ہمواری, معاشی مساوات, یہی تھا نا, معاشی عدل قائم کرنا. چین کا انقلاب بھی یہی تھا, جتنے بھی کمیونسٹ سوشلسٹ انقلاب آئے ان سب کا نعرہ تھا معاشی استحصال سے نجات, سرمایہ داری نظام سے آزادی. آج بھی جہاں انقلاب کی بات کی جائے گی تو پہلے پہلے کیا رکھا ہوا ہے؟ معاشیات. یہی ہے نا جو انقلاب کی بات کرتا ہے, بابا جنگل سے آزادی حاصل کرو, معاشی طور پہ انسان کو اس کے حق میں جہاں بھی ہے. آگے جو نعرہ ہوتا ہے وہ اقتصادیات اور معاشیات کا, حالات اچھے کر دیں گے آپ کے, ہم انقلاب لائیں گے, ہمارے ساتھ آؤ. یہی ہے نا, یاد رکھیے ان انقلابوں میں اور ان انقلابوں میں یہی فرق ہے. وہ انقلاب معاشی نعرے کو سامنے رکھ کر آئے تھے, اور خمینی کا نعرہ معاشی نہیں تھا, خمینی کا نعرہ الہی تھا, روحانی تھا. کہیں خمینی نے وعدہ نہیں کیا کہ میں ساری دولت کو تمہارے درمیان بانٹ دوں گا بادشاہ سے چھین کے, وہاں تو یہ تھا کہ ہم صرف اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں, شیطانی طاقتوں کی نہیں. ابھی مثال دیتا ہوں آپ, میں جب یہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو پوری میرے سامنے خمینی کی حیات ہے, جہاں تک میں نے پڑھی ہے, ساری باتوں کو سامنے رکھ کے, اس لیے مختصر اپنے سارے حوالے نہیں دینا چاہتا, بس دو مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو جوانوں کو یہ بات ذہن میں آ جائے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے حلال و حرام دیکھیں. اگر حلال و حرام نہیں دیکھ رہا تو نہ خمینی کا فالوور ہے نہ خامنائی کا فالوور ہے, جھوٹا مکار. اس نے خول چڑھایا ہے اپنے سامنے ولایت فقیہ کا, اس نے لبادہ ہوا ہے ان کے فالوور ہونے کا, ورنہ خمینی کا فالوور ہے نہ خامنائی کا نہ نصر اللہ کا, کسی کا فالوور, جھوٹا ہے, مکار ہے, وہ نقاب ڈالی. اب سنیے کیا ہے خمینی. 1963 جب فیضیہ پہ حملہ ہوا, سینکڑوں طلاب, سینکڑوں علماء, سینکڑوں عام مومنین شہید کر دیے گئے, سینکڑوں علماء طلاب کو لے جا کے دریائے نمک میں ہیلی کاپٹروں سے پھینک دیا گیا, گل سڑ گئے, آج تک نہیں ملے, غارے ملے گئے, نمک کے دریا میں ڈال دیا, گل سڑ گئے, ختم ہو گیا قصہ. زندان میں ڈال دیا گیا خمینی کو, پہلے حملے میں جلا وطن نہیں ہوئے, جلا وطن 64 میں ہوئے, کافی عرصے تک زندان میں رہے. وہ جو سینکڑوں ہزاروں شہید ہوئے تھے, تو آیت اللہ مشکینی, آیت اللہ جنتی جو اس وقت جوان تھے, ان لوگوں نے طے کیا کہ جو شہید ہوئے ہیں, یہ جو سہم امام ہے, مال امام ہے, ان سے ان کی مدد کر دی جائے. تاکہ ان کے گھروں میں یہ ایک دم بغاوت نہ ہو جائے اور سب نہ ہو جائے, ہمارے مخالف نہ ہو جائیں, لہذا ان کو گھروں کو سنبھالا جائے. بانٹ دیا, پیسہ بانٹ دیا گھروں کو, رہا ہوئے. خمینی بشکن جب رہا ہو کر آئے تو انہوں نے بتایا, حالات پوچھے باہر کے, تو بتایا کہ ایسے ایسے ہوا, لیکن ہم لوگوں نے جتنے بھی شہداء تھے ان کے گھروں پر سہم امام پہنچا دیا. غصے ہوئے, کہا کہ کس کے حکم سے کیا ہے, کس نے حکم دیا تھا تم کہ مال امام ان کے گھروں میں دے دیا جائے؟ کہا کہ آغا شہید ہوئے, حالات ایسے, دے دیے. کہ جس کو دیا ہے واپس لاؤ, یہ میرا حکم ہے. انہیں نے اللہ کے لیے جان دی ہے, میرے لیے نہیں دیے. اگر یہ میرے لیے لڑے ہیں تو پھر قیام نہیں کرنا, اگر یہ اللہ کے لیے گھر سے نکلے تھے تو سہم امام پہ ان کا حق نہیں. بعد میں ادارے بنے, سب کچھ ہوا, شہید فاؤنڈیشن بھی وہاں بھی بنی, سب کچھ, لیکن ایسے نہیں. اور فالوئنگ دیکھیں کہ یہ فتوا دیا, فتوا کے جس کو ملے واپس لاؤ, تو ایک ایک آدمی شہید کا وارث جو ملا تھا واپس لے آیا کہ آغا کا حکم ہے. یہ ہوتا ہے خدا کا خوف لوگوں کا نہیں, یا لوگوں سے ڈرنا پڑتا ہے. وہ لوگوں سے نہیں ڈرا, اس نے کہا میں نے لوگوں کے لیے قیام نہیں کیا ہے, اللہ کے لیے قیام کیا, میں نے اپنے دین کے لیے قیام کیا. میرے لیے لڑ رہے ہو تو گھروں میں بیٹھو, نہیں نکلنا. میں تو چاہتا ہوں کہ طاغوتی نظام کو اکھاڑ کر پھینکوں, اللہ کے نظام کو لے کر آؤں, اہل بیت کے نظام کو لے کر آؤں. تو کیا کیا اس نے, رد کر دیا اس چیز کو, کہ یہ نہیں ہوگا. 79, اگر 63 آپ کے لیے بہت پرانا ہے تو 79 جب انقلاب آیا, سرکاری گوداموں کو لوٹ کر لے گئے کہ طاغوت کا مال ہے, گندم چینی آٹا جو ذخیرے تھے سب لوٹ کے لے گئے لوگ. فتوا دیا خمینی نے کہ ایک ایک دانا جب تک واپس نہیں آ جائے گا میرا فتوا ہے, حرام ہے اس کے اوپر استعمال کرنا, جو لوٹا گیا سامان واپس لا. یہ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم گوداموں میں سے مال لوٹ کر لے جاؤ؟ ایسے انقلاب نہیں آیا کرتے. پہلے فکری طور پہ اس نے بتایا کہ میرا نعرہ معاشی نہیں ہے, اور انقلاب آتے ہی کہا کہ جتنی قربانیاں انقلاب لانے میں دی ہیں اس کو بچانے میں تمہیں اس سے زیادہ دینی پڑیں گی. اور دی کہ نہیں دی اس قوم نے؟ 8 سال کی جنگ میں لاکھوں مومنین کا شہید ہو جانا کس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ پیچھے معاشیات نہیں تھی, پیچھے روحانیات تھی. یعنی روح کا انقلاب تھا, روحوں میں انقلاب لے کر آئے. اور یہی تو سبب تھا کہ ہزاروں میل دور رہتے ہوں لیکن روحیں منقلب ہوئی تھی, جوانوں کی روحیں اس طرف گئی تھی. تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ تو دیکھو کہ ہم فالوور کس کے ہیں, ہم پیچھے کس کے چلنے والے ہیں. تیش میں آ جائیں تو شریعت ایک طرف, پیروں تلے رون دی جائے, کسی غریب کا نقصان کرتے ہوئے بھی ہم بڑا فخر کریں یہ سوچے بغیر کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے, یہ کتنا بڑا فعل حرام ہے جس کا فتویٰ تمام مراجنہ میرے رہبر سمیت, یہی رہبر کا حکم ہے جس کو شک ہو جا کے استفتا کر لینا, پوچھ لینا کہ ان کاموں کے لیے کیا حکم ہے. دلیروں کی طرح, بہادروں کی طرح وہاں کے علماء, وہاں کے جوان میدانوں میں لڑے. وہ تو لوگوں پر سایہ تھے, رحمت کی چھاؤں تھے وہ لوگ. حسن نصراللہ کے دیوانے کیوں ہیں وہاں کے اہل سنت بھی اور وہاں کے عیسائی بھی؟ اس لیے کہ جب وہ سڑک پر آتا ہے تو کوئی خوف نہیں ہے انہیں, دکانیں بند نہیں ہوتی, بازار بند نہیں ہو جاتے, لوگ بھاگ نہیں جاتے. انہیں معلوم ہے کہ ہمارے محافظ سڑکوں پہ آئے. کاش میرا پیغام پہنچ رہا ہو جو میں پہنچانا چاہتا ہوں. مجھے نامعلوم کتنی احتیاطیں کرنی پڑ رہی ہیں, اپنی طرف سے خوف نہیں ہے, لیکن صرف اس خاطر کہ ساری باتیں دائرے کے سپیکر پہ جا رہی ہیں کہاں کہاں. کاش اس حلال و حرام کی تمیز آ جائے کہ جس کے نام کا تم نے لبادہ اڑا ہے کم سے کم اس کو تو سمجھ لو, اس سے تو پوچھ لو کہ جو کرنا ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے, حرام ہے کہ حلال ہے. تو جب وہ نکلتے تھے سڑکوں پہ تو ایسے ہی عیسائی عورتیں, عیسائی بچے, اہل سنت کے مرد, اہل سنت کی عورتیں پھول تھوڑی نچھاور کرتے تھے, کیونکہ جب ان کے لشکر جاتے تھے سڑکوں پہ تو انہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں, لٹیرے نہیں ہیں, یہ لٹیرے نہیں ہیں, ہمارے محافظ ہیں. تو اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے. برسی کی مجلس ہو رہی ہے بابا, خمینی ہی کی بات کروں گا, کس کی بات کروں گا؟ تو یہی تو بتانا چاہ رہا کہ فرق ہے اللہ کے خوف رکھنے والے علماء میں اور جہاں اللہ کا خوف نہ ہو ان میں. جو جانتا ہے حلال حرام کی تمیز کرتا ہے وہ پوری قوم کی مخالفت تو لے سکتا ہے, کبھی غلط کام کا حکم نہیں دے سکتا, کیونکہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن جواب دینا ہے, جانتا ہے کہ مر کے جانا ہے. وہ غریب جو لوٹ لیے جائیں گے ان کا گریبان ہوگا میرا, ان کا ہاتھ ہوگا ہمارا گریبان ہوگا کہ ہم نے کیا قصور کیا تھا بھائی, ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا. یعنی اپنے لیے مخالفتیں مول لینا, اپنے لیے دشمنیاں مول لینا, اپنے آپ کو آئسولیٹ جو کرنا چاہتا ہے سامراج کہ تمہیں تمام آبادیوں میں تنہا کر دے, اس سازش پر عمل کرنا کہ تم بالکل تنہا کر دیے جاؤ. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں کی محبتیں لو, لوگوں کی ہمدردیاں لو, تم انسانیت کے نجات دہندہ ہو, کسی ایک گروہ کے نہیں. اللہ نے خلق اس لیے کیا ہے کہ ساری انسانیت کو نجات کس کے ذریعے سے دے گا؟ امام زمانہ اور اس کے سپاہیوں کے ذریعے سے. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. میرے بچوں کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات کو سمجھیں, کیا ہونی چاہیے صفات امام کے سپاہی کی؟ سب کی خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ خواہش تو ہے نا بھائی, میں بنوں نہ بنوں مجھ میں اہلیت ہے نہیں ہے, دعا تو ہے نا میری, آپ کی دعا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یقین رکھو کہ اگر سچی دعا ہے تو کیوں نہیں قبول ہوگی, ہوگی کہ نہیں؟ تو سپاہی کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ صرف کفار پہ سخت ہے, وہ دشمنان خدا پہ شدید ہیں, غریب لوگوں پہ نہیں. غریب لوگ تو ان کے سائے میں آ کے پناہ تلاش کرتے, اپنوں میں نہیں, اپنوں پہ شیر نہیں ہوتے, اپنوں پر بھیڑیے بن کے نہیں بھاگتے, نہیں, اپنوں میں تو مہربان ہوتے, اپنوں کے لیے تو مہربان. اور یہ اپنوں کی تعریف کیا ہے؟ کوئی گروہ نہیں, یہ جتنے مظلوم ہیں. خمینی نے مظلوموں کی بات کی تھی, دنیا کے مظلوموں ایک ہو جاؤ, کسی ایک گروہ کو نہیں کہا تھا. یعنی ان مظلوم میں چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو, یہ قول ہے سب سے مشہور کہ دنیا بھر کے مظلوموں ایک ہو جاؤ. کمیونزم نے نعرہ دیا تھا دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ, خمینی نے نعرہ دیا مظلوموں ایک ہو جاؤ. کیوں بابا؟ مظلوم مزدور بھی ہو سکتا ہے اور غیر مزدور بھی ہو سکتا ہے. ممکن ہے ڈاکٹر ہو مزدور نہ ہو مگر مظلوم ہو, ہمارے ڈاکٹر مظلوم ہیں یا نہیں؟ ممکن ہے انجینئر ہو مگر مظلوم ہو. ہر انقلاب اپنے ساتھ کچھ اصطلاحیں لے کر آتا ہے, تو اسلامی انقلاب بھی اپنے ساتھ مستضعف اور مستکبر کی اصطلاح لایا. سوشلسٹ انقلاب لایا تھا بالشویک, کامریڈ, بورجوا, یہ اصطلاحیں لے کر آیا تھا. سرمایہ دار طبقہ یعنی بورجوا طبقہ, کامریڈ یعنی انقلابی ساتھی, بالشویک یعنی مزدور, یہ اصطلاحیں لے کر آیا. اسلامی انقلاب جو اصطلاحیں لایا وہ قرآن سے لایا. مستضعفین, مستکبرین, مستضعفین یعنی جسے روح, جنہیں روح زمین پر کمزور کر دیا گیا. نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, اللہ نے ارادہ کر دیا جن لوگوں کو روح زمین پر کمزور کر دیا گیا, ضعیف کر دیا گیا. مستکبرین کی اصطلاح انقلاب اسلامی لایا تو قرآن سے لایا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, اور کتنے ہی مقامات پہ دونوں اصطلاحیں استعمال ہوئی. کیا ہے یہ مستکبر اور مستضعف؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں غریب امیر کی بات نہیں کر رہا قرآن. ممکن ہے غریب ہے تو مظلوم ہو, پیسہ آ جائے تو ظالم بن جائے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فرعون بن جاتا ہے, بھول جاتا ہے اپنا وقت. کلرک ہو تو مظلوم ہو, ہیڈ کلرک بن جائے تو وہی ظلم اپنے کلرک پہ کر رہا ہے, اور اپنے ادارے کا ڈائریکٹر بن گیا تو نیچے والوں پہ ظلم کر رہا ہے. تو یہ تو معیار نہیں ہے نا, یہ ایک حالت ہمیشہ تو نہیں ہے نا غربت کی. لہذا غریب امیر کی اصطلاح قرآن نے استعمال نہیں کی. مستضعف اور مستکبر کیوں؟ یہ ایک فکر ہے, فکر. فرعون عام انسانوں کی طرح پیدا ہوا ہے, اور نمرود کو تو بچایا ہی اللہ نے. شداد یا نمرود دونوں کے بارے میں داستان ہے کہ کس طرح وہ بیڑا جہاز جو ہے تباہ ہوا, پر مارا فرشتے نے, سب کو مارا, اللہ نے حکم دیا اس حاملہ عورت کو بچا لے, تختے پر حاملہ عورت نے بچے کو جنم دیا, اللہ نے کہا اس کی ماں کی روح قبض کر لے. فرشتہ حیران, جناب عزیز کہتے پروردگار یہ بچہ, یہ شیرخوار, ہے نا واقعات میں، قصص انبیاء میں، حکایات میں، کہ دو افراد کی روحیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ترس آیا، کون سی؟ کہا کہ ایک وہ کہ جب اللہ نے حکم دیا اس عورت کو مار دے اور تختہ سمندر پہ شیر خار بچہ، اور کہا دوسرا کون؟ کہا دوسرا جب شداد 400 سال تک جنت بناتا رہا، ارم بناتا رہا، اور جب اندر داخل ہونا چاہتا تھا ابھی پیر زمین پہ نہیں گیا تھا، اللہ نے بھیجا اس کی روح قبض کر لے، کہ اپنی جنت دیکھ نہیں سکا، تو جواب ملا مشیت سے کہ وہ جانتا ہے وہ بچہ کون تھا، کون تھا وہ بچہ، کہ جب تو نے اس عورت کو ختم کر دیا ہمارے حکم سے، اس کی روح قبض کر لی، ہم نے لہروں کو حکم دیا کہ اس شیر خار کو جزیرے پر حفاظت سے پہنچا دے، ہم نے بھیڑ کے دل میں اس کی محبت ڈالی، بھیڑ نے اس کو اپنے دودھ سے پروان چڑھایا، ہم نے اس کو طاقتور بنایا، اس کو زمین پہ اپنے وقت کا سب سے بڑا حاکم بنایا، جب حاکم بن گیا تو شداد وہی تھا، وہی شداد، اسی نے یہ سب ظلم کیے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ غریب امیر نہیں، مستضعف اور مستکبر، یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ شہید آیت اللہ باقر صدر لکھتے ہیں رسالت نامے کہ ہارون رشید کو برا بلا کہنے سے پہلے سوچو کہ ہارون رشید کی سلطنت کتنی بڑی تھی، اتنی بڑی سلطنت تھی کہ بالکنی میں کھڑا ہو کے بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر کہتا تھا کہیں بھی جا کے برسے گا ہارون کی حکومت ہوگی، اس حکومت نے اسے مجبور کیا کہ ظلم کرتا سادات پہ، یہ حکومت ہے جس کو بچانے کے لیے اس نے معصوم کو زہر دلوایا، کہ پہلے سوچ تو لو، اگر تمہارے پاس اتنی بڑی سلطنت آ جائے تو تمہارا ایمان رہے گا، اور آج ہے کہ نہیں؟ اپوزیشن میں ہے تو مظلوم، حکومت میں آیا تو فرعون، ایسا ہی ہے نا؟ تو بابا یہ سب سامنے ہمارے کھلی کتاب کی طرح، لہذا غریب امیر کی بات نہیں، مستضعف اور مستکبر، یہ مستضعف، یہ کوئی امیر بھی ہو سکتا ہے، مستضعف ہے زہیر بن قین، اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرمایہ دار کوفے کا، لیکن مستضعف ہے کیوں؟ حسین کے ساتھ، اور وہ ایک روزانہ مزدوری پہ کام کرنے والا سپاہی مستکبر ہے جو عمر سعد کے لشکر میں آیا، ورنہ غریب تو ادھر بھی لشکر میں نہیں ہو، جو آپ معمولی سپاہی ہے نا غریب، لہذا قرآن نے اصطلاحیں دی کہ مستکبر اور مستضعف، اگر اس کا ساتھ دو گے طاغوتی طاقتوں کا تو کسی بھی کیفیت کا مستکبر ہے، حسین کا ساتھ دے تو زہیر بن قین کیوں نہ ہو مستضعف ہے، جنہیں زمین پہ ضعیف کیا گیا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، تو یاد رکھا عزیز میرے دوستو، اس سبق کو یاد رکھو جو خمینی بوشکر نے دیا ہے، جو رہبر معظم دے رہا ہے، جو حسن نصر اللہ اپنے کردار سے دے رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا سیکھو، لوگوں کے دلوں میں اپنی نفرت نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ جب ہم سڑک پہ نکلے تو لوگ خوف زدہ ہو کے ڈر کے بھاگے کہ اب مصیبت آئی، اب ہماری دکانیں جلیں گی، اب ہمارے ٹھیلے جلیں گے، اب ہمارے رکشے جلیں گے، اب ہمیں پکڑ پکڑ کے مارا جائے گا، کہاں کی انسانیت ہے مجھے بتاؤ، میں نہیں ڈرتا، یہ بات ہی کہتے رضویہ میں اس سے کئی گنا زیادہ مجمع تھا جب میں نے یہ بات کی تھی، مجھے کوئی خوف نہیں، مجھے جواب دینا ہے بھائی، میں بہت گناہگار ہوں، اس کے اپنا نام ہے عمال ایسا ہے، مگر یہ سب ہوتا دیکھ کے نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، اس طرح سے اگر یہ ہوگا ظالم کے روپ میں تھوڑی سامنے آنا، عاشور پہ آپ کی فتح ہوئی 60 لاشیں اٹھانے کے باوجود، کیوں فتح ہوئی؟ دنیا نے دیکھا کہ لاکھوں کا مجمع کس طرح سے 35-40 کلومیٹر خراسان سے وادی حسین تک گیا، جیت گیا، پوری دنیا نے سر جھکا دیا آپ کے سامنے کہ یہ فتح مند ہے، شہید ہو کر بھی یہی جیتے اپنے کردار سے، چہلوں پہ آپ جیتے، حالانکہ لاشیں آپ نے اٹھائیں 25-30، آپ جیتے، کیوں؟ دنیا نے دیکھا کہ اتنی لاشیں اٹھانے کے باوجود عزاداروں کے قدم نہیں ڈگمگائے، چہلوں کا جلوس اسی شان سے پہنچا کہ نہیں پہنچا، بلکہ جو گھر جا چکے تھے وہ بھی واپس آ گئے، آپ جیت گئے، جسم کی موت سے شکست نہیں ہوتی، یہ کردار ہے جو فیصلہ کرتا ہے فتح کس کی ہوئی، شکست کس کی ہوئی، یہ کردار ہے کربلا میں اہل بیت کا جس نے فتح کے نقارے بجوائے ہیں، ورنہ نقارے تو وہ بجاتا ہے جو جیت جاتا ہے، ان کے نقارے نہیں بچتے. کیوں؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ حسین جیتا ہے, سید سجاد جیتا ہے, علی اکبر جیتا ہے, عباس شاہ نے کٹا کے جیتا ہے, فتح زینب کی ہوئی ہے جس کے سر سے چادر چھینی گئی, فتح ان معصوم بچوں کی ہوئی ہے جو خاک و خون میں غلطہ کر دیے گئے, فاتح کربلا تو چند ماہ کا ایک بچہ ہے جس کے گلے میں تیر پیوست ہو گیا تھا. فتح و شکست کے معیار کو تو جانو جوانو کہ معیار کیا ہے. مگر وہی بات کہ میں یہاں یہ بات کر رہا ہوں باقی دنیا تھوڑی سن رہی ہے, وہ تو پھر انہیں اپنے کام ہی کرنے, لیکن میرا فرض ہے مجھ پر, میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں, حلال و حرام کی تمیز ہاتھ سے نہ مٹنے دو ورنہ کیسا خمینی کا خامنہ ہے, کچھ نہیں. کوئی ولایت فقیہ کا نعرہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ حلال و حرام کی تمیز نہ آ جائے کہ یہ کام کرنا حرام ہے, یہ کام کرنا جائز ہے, یہ کام کرنا ناجائز ہے. اس کے بغیر فالوئنگ نہیں ہے. چاہے کتنی دیر لگ جائے, 150 سال میں خمینی پیدا ہوتا ہے, 150 سال لگے آیت اللہ شہید فضل اللہ نوری سے قربانیاں دیتے ہوئے حسن موسیٰ خیابانی, سید جمال الدین افغانی, شہید مرزا کوچے خان جنگلی, شہید آیت اللہ حسن مدرس, شہید نواب مصطفیٰ صفی, شہید آیت اللہ غفاری, شہید آیت اللہ سعیدی, کتنے نام گناتے چلا جاؤں, سینکڑوں تو مجھے یاد ہیں. اتنی قربانیاں دینے کے بعد پھر خمینی کا کردار وجود میں آتا ہے, کیونکہ 2-4 روز کی لڑائی نہیں. بس یہی وہ سبب ہے کہ جہاں علم ہوگا وہاں اللہ کا خوف ہوگا, اور جہاں اللہ کا خوف ہوگا وہاں انسانیت کے لیے مہربان ہوگا, انسانیت کے لیے ظلم کرنے والا نہیں ہوگا. یاد رکھنا اس بات, یہ علم ہے. ابھی ایک مثال دی جا رہی تھی کہیں, خیر ہمارا کوئی ارادہ کسی طرف تنقید کا نہیں ہے نہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے تو بطور کلی اب تک بھی جو بات کی ایک کلی پیغام آپ کو دینا چاہا ہے, لیکن کہیں کہیں مثال دی جاتی ہے کہ صاحب 400 علماء ایک طرف ہوں تو پھر ان 400 علماء کو دیکھیے آپ, یہ 2-4 کو کیوں دیکھ رہے ہیں, 400 علماء تو صحیح فیصلہ کریں گے. مثالیں دی جاتی ہیں اکثر, تو مجھے بڑی ہنسی آئی ہے مثال سن کے, بڑی مثال میں نے کہی دو عجیب جہالت پر مبنی مثالیں کس نے دی, مجھے علم نہیں, اگر علم ہے تو مجھے یقین نہیں, کیونکہ مجھے اگر کوئی نام بتائے گا تو مجھے یقین نہیں کہ وہ ایسی جہالت کی بات بھی کوئی کر سکتا ہے آدمی. خدا کے بندو اگر تم نے یہ معیار بنا لیا تو مجھے بتاؤ قتل حسین کا فتویٰ دینے والے کتنے تھے اور حسین کے لشکر میں کتنے تھے. 700 علماء نے قاضی شریح سمیت حسین کے قتل کا فتویٰ دیا ہے. چار سو سے لے کر 600 تک علماء اور حفاظ قرآن عمر سعد کے لشکر میں تھے جنہوں نے تلواروں سے اہل بیت کو تہ تیغ کیا. اور حسین کے لشکر میں کتنے عالم تھے ذرا مجھے بتاؤ گے؟ ایک. اہل بیت کی بات نہیں کر رہا میں, حسین کی بات نہیں کر رہا میں, عالم غیر معلمہ کی بات نہیں کر رہا, یہ تو گھر کے بچے ہیں علی کے آغوش کے پالے میں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو غیر از اہل بیت. غیر از اہل بیت میں صرف ایک فقیہ تھا بس, وہ بھی کوئی معمولی عالم نہیں تھا, وہ تھا جسے حسین نے فقیہ کہا ہے. سمجھ گئے نا؟ حبیب ابن مظاہر جسے حسین فقیہ کوفہ کہہ دے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا آپ مجھے بتا دیجیے, کتنا بڑا عالم ہوگا. لیکن عزیزو مجھے اب بتاؤ کہ میں اس ایک عالم کے پیچھے جاؤں یا ان 700 حفاظ قرآن اور علماء کے پیچھے جاؤں جو دنیاوی مفاد کی خاطر قتل حسین کا فتویٰ دے رہے ہیں, کس کے پیچھے جاؤں؟ حسین نے بتایا کہ فقیہ اسے کہتے ہیں کہ جب دین خطرے میں ہو تو خانقاہوں میں نہیں بیٹھتا, میدان میں نکل آتا ہے. حبیب ابن مظاہر کربلا میں نہ ہوتا تو خمینی بشکن جیسے اس کے غلام تمہیں نہ ملتے, خامنائی جیسے کردار تمہیں نہ ملتے, محمود احمدی نژاد جیسے سپوت تمہیں نہ ملتے, حسن نصر اللہ جیسے سپوت نہ ملتے. اس لیے حسین نے بتایا کہ سینکڑوں ایک طرف, حبیب ابن مظاہر جیسا ایک ایک طرف. کتنوں کو خط لکھے حسین نے, پیغام تو سب کو دیے, وہ ایک الگ داستان, مگر حبیب کو خصوصی خط لکھا ہے. حبیب حالانکہ یہ وہی حسین ہے, بس چند جملے, یہ وہی حسین ہے جو مکے سے یہاں تک لوگوں کو واپس بھیجتے رہے کہ جاؤ چلے جاؤ میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں, اپنے قتلگاہ کی طرف جا رہے ہیں, بھیجتے رہے. سوچنے کی بات ہے نا کہ آپ تو خود ہی سب کو واپس بھیج رہے ہیں, یہ حبیب کو خط کیوں لکھا ہے؟ حبیب فقیہ کوفہ, میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر. حسین دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہے کربلا کے میدان میں, جتنی جلد ہو سکے میری نصرت کے لیے پہنچ جا. آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ حسین تو سب کو بھیج رہے ہیں واپس, اور ان کے آنے کے بعد بھی موقع دیا شب عاشور, پھر خیمہ چراغ گل کر کے کہا جاؤ چلے جاؤ. حبیب کو بلایا کیوں جا رہا ہے؟ یہی تو بتا رہے ہیں حسین کہ ایک بھی ایسا نہیں رکھنا چاہتا لشکر میں جو مارکے کے میدان میں جس کے قدم ڈگمگا جائیں, اور ایک بھی ایسا باہر نہیں چھوڑنا چاہتا جو میرے لشکر کا سپاہی بننے کے قابل ہے. اور مثال بھی قیامت تک دینی تھی کہ جب پہچاننا ہو فقہا کو تو ادھر ادھر کی مثالیں نہ دینا, یہ کیسا مولوی وہ کیسا مولوی. اس مثال کو سامنے رکھنا, اس معیار کو سامنے رکھنا, جو اس معیار کے اوپر پورا اتر رہا ہو سمجھ لو میرے لشکر کا فقی ہے, حبیب کا فالوور ہے, حبیب کو فالو کر رہا ہے, حبیب کو پیروکاری کر رہا ہے. بھیجا غلام کو, پوشیدہ طور پہ کوفے میں داخل ہوا, امامے میں خط کو چھپایا ہوا ہے. گھر پہنچا, گھر سے معلوم ہوا کہ حبیب بازار گئے خضاب لینے. بازار میں پہنچا, دکان پہ ملاقات ہوئی, چپکے سے کان میں کہا نا قاصد الحسین, حسین کا قاصد. چونک کر حبیب نے چاروں طرف دیکھا, ہاتھ پکڑا ایک گوشے میں لے گئے, کیا پیغام لایا ہے؟ امامے سے خط نکالا, خط پڑھا, چوما, آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا. قاصد کو ساتھ لے کر آئے, مہمان خانے میں بٹھا دیا, زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھی. فقیہ کی پہچان بتا رہا ہوں, انما العلماء انما یخشى اللہ من عباده العلماء, یہ ہے اللہ کا خوف, صرف اہل علم ڈرتے ہیں, یہ علماء ہے جن کے دل میں خوف. وہ بھی کیفیت میں نے بتائی کہ جو اس طرح کی. حیران ہوئی زوجہ, کیا بات ہے, مولا کا قاصد آیا تھا؟ پہلے جب بھی قاصد آتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا, آج پریشان بہت. حبیب نے خط نکالا, کہا کیا بتاؤں, یہ خط آیا ہے. زوجہ نے خط کا مضمون پڑھا, حبیب مولا دشمنوں کے نرغے میں ہے, کیا ارادہ ہے تیرا؟ کہا سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں, ارے سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا. آج بھی ہمارے ایسے لوگ ہیں نا, کہتے میں کیا کر لوں گا اکیلا, پوری قوم کا تو یہ حال ہے, ہم کیا کر لیں گے, گھر بیٹھ جاؤ. یہ ہوتا ہے, انسانی فطرت ہے, انسانوں کی فطرت ہے, ہمیشہ سے اکثر کی یہی فطرت ہوتی ہے, نہیں لینا چاہتے رزق. سوچتا ہوں جاؤں نہ جاؤں. عکاسی کی حبیب نے انسانی فکر کی جو قیامت تک چلتی ہے, سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں, پھر میں اکیلا کیا کر لوں گا, کوئی تو ساتھ نہیں دے رہا. بس اب زوجہ کھڑی ہوئی, وہ کسی روایات میں مختلف ہیں کہ اپنی چادر سر پہ پھینک دی, اپنے کڑے اتار کے دیے, پہن کے بیٹھ گھر میں بیٹھ. دیوار پہ حبیب کی تلوار لٹکی ہوئی تھی, قبضے پہ ہاتھ ڈالا, تب شمشیر کو بے نیام کیا حبیب کی زوجہ نے, اور کہتے تو بیٹھ کے سوچ کہ تجھے کیا کرنا ہے. میں جاؤں گی فرزند زہرا کی مدد کے لیے. حبیب تجھ سے یہ امید نہیں تھی, یہی تیری محبت کا دعویٰ تھا حسین کے ساتھ, وہ حسین جس نے تجھے زندگی دی, وہ حسین جو بچپن میں تیرے ساتھ کھیلتا رہا, جس پر تو ناز کرتا ہے, جس پر تو فخر کرتا ہے, جسے اپنا مولا کہتا ہے. اب تو سوچ رہا ہے کہ حسین کی مدد کو جاؤں کہ نہ جاؤں, بیٹھ, میں جاؤں گی. اب کھڑا ہوا حبیب, چادر سر پہ ڈالی زوجہ کے, بیٹھ بیٹھ جا, میں امتحان لے رہا تھا کہیں کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح تیری بھی فکر بدل تو نہیں گئی. یہی تو ہوا تھا نا کوفے میں کہ خواتین آگے بڑھی تھی, کوئی اپنے بھائی کا ہاتھ, کوئی شوہر کا ہاتھ, کوئی بیٹے کا ہاتھ, کوئی باپ کا, سب پکڑ پکڑ کے لے گئے تھے, اور مسلم اکیلا رہ گیا تھا. شور شرابہ کرنے والے بھاگ جاتے ہیں, مسلم کوفے میں اکیلا رہ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اگر اب تک سمجھ میں نہیں آئی تھی تو آئندہ کے حالات آپ کو سمجھا دیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جتنے شور شرابے کرنے والے تھے کوئی نہیں, مسلم کھڑا تھا اکیلا. بیٹھ جا مومنہ, میں تو تجھے آزما رہا تھا, بھلا ہو سکتا ہے حسین حبیب کو بلائے اور حبیب نہ جائے؟ کیونکہ حبیب کے پاس علم ہے, علم جانتا ہے کہ علم اسی بات کا متقاضی ہے کہ اپنے مولا کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ. قاصد کو روانہ کیا, غلام کو بلایا, منصوبہ بنایا، کیونکہ ناکابندی ہے کوفے کی، نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا ہے نہ اندر سے باہر جا سکتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آج کی زبان میں کرفیو نافذ ہے کوفے میں. منصوبہ بندی کی، ایک جگہ کا تعین کیا، وہاں میرا گھوڑا لے کے پہنچ، میں نے شب کے بعد تیرے پاس آ رہا ہوں. رات کو حبیب کو راستہ بنانے میں دیر ہو گئی، چھپتا چھپاتا جب اس معینہ مقام پر پہنچا تو دیکھا حبیب کا گھوڑا پیر پٹخ رہا ہے اور غلام اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ اطمینان رکھ، بس کچھ دیر اور اپنے مولا حبیب کا انتظار کروں گا، اگر وہ نہ آیا تو میں فرزند رسول کی مدد کے لیے تجھ پر سوار ہو کے کربلا جاؤں گا. آسمان کی طرف نگاہیں کر کے کہتا ہے حبیب باری الہا، یہ آل رسول پہ کیسا وقت آ گیا، غلام آقاؤں پر سبقت کر رہے ہیں. سینے سے لگا کر غلام کو دعا دی، بتایا کہ راستہ بنانے میں دیر ہوئی، بھلا ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے میں نہ جاؤں. ادھر یہ چھپتا چھپاتا روانہ ہوا، ادھر فجر کی نماز کے وقت بعد حسین اپنے انصار کے درمیان میں حلقے میں بیٹھے ہیں، مسند لگا دی گئی. ادھر صبح کا پہلی کرن نمودار، سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، ادھر کوفے کی جانب سے گرد و غبار اڑتا نظر آیا. حسین کی نگاہ جو ہی اس گرد و غبار پہ پڑی، حسین نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. جو ہی حسین نے تکبیر بلند کی تمام انصار نے جواب دیا اللہ اکبر. سمجھ گئے کہ اب کوئی ہمارا دوست آ رہا ہے. گرد و غبار چھٹا، دو سوار نمودار ہوئے. حسین نے آواز دی، عباس، علی اکبر، ابن اوسجا، زہیر، سب جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، استقبال کرو حبیب کا، فقیہ کوفہ آ رہا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو. جو ہی انصار حسینی نے حبیب کا نام سنا، سب دوڑے حبیب کے استقبال کے لیے. حبیب نے جو ہی گروہ انصار حسینی کو اپنی جانب آتے دیکھا اور ان میں سب سے نمایاں قمر بنی ہاشم فوراً اپنی سواری سے اتر پڑے، غلام سے کہا تو بھی اتر جا، علی کا بیٹا آ رہا ہے. آگے بڑھے، عباس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور بوسا دے کر فرماتے ہیں آقا زادے، یہ غلام اس قابل نہیں کہ آپ اس کے استقبال کے لیے آئے، علی کا بیٹا اس کے استقبال کے لیے آئے. عباس نے سینے سے لگا کر کہا نہیں حبیب، میرے مولا کا حکم ہے کہ میرے بچپن کا دوست آ رہا. تمام انصار اپنے جلو میں لے کر حبیب کو حسین کے پاس پہنچے، دوڑا حبیب، اپنا سر قدموں پہ رکھ دیا. سر قدموں پہ رکھ کے یہ نہیں پوچھا مولا آپ کا لشکر کتنا ہے، ان کا لشکر کتنا ہے، بس سر قدموں پہ رکھ کے ایک جملہ کہا، مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی، آنے میں دیر تو نہیں کی میں نے. حسین مسکرائے، سر اٹھا کے کلیجے سے لگایا، نہیں حبیب، بہت صحیح وقت پہ آ گیا تھا. ایک ایک ناصر حسین کا حبیب سے معانقہ کر رہا ہے، مل رہا ہے، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. اچانک جناب فضا پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا حبیب تجھے مبارک ہو، شہزادی نے، میری شہزادی نے تجھے سلام بھیجا ہے، مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے، جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے، میرے بھائی کو میرا سلام کہہ دو. بس اتنا سننا تھا، حبیب نے امامہ پھینک دیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا ہے، منہ پیٹتا ہے، کبھی سینہ پیٹتا ہے، چلا چلا کر کہتا ہے بار الہا، کیا میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گیا تھا کہ رسول زادیاں، آقا زادیاں مجھ غلاموں کو سلام بھجوائیں. عزادار و روایت یہیں تک پہنچ کے ختم ہوتی ہے، مگر میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، اے حبیب، ارے آپ کو نہیں معلوم کہ زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے، کتنا ناز ہے. ارے جس بہن اتنے بھائی ہو، زینب کو یہ گمان بھی نہیں کہ کوئی میرے سر سے چادر چھین لے گا، مگر اے حبیب، اے حبیب، یہی زینب عصر عاشور جب خیموں میں آگ لگ رہی ہوگی اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی ہوگی، مجھے یقین ہے کہ کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہوں گے، آوازیں آتی ہوں گی، اے آل رسول کیا کریں، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دیجئے، پھر آپ پر اسی طرح اپنی جانیں قربان کر دیں گے. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون بار الہ بحق محمد وال محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے اپنی آجات اپنے مام زبانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما جو بیمار ہیں زخمی ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کاملہ واجل عطا فرما جو اسیر ہیں بحق اسیران کربلا انہیں رہائی عطا فرما مومنین میں اتحاد اتفاق الفت اور محبت پیدا کر دے جو عناصر مومنین کی صفوں میں انتشار پھیلانے کا باعث بنتے ہیں اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما دے ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما دے بار الہ جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں اور باطل قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما سامراجی طاقتوں کو شکست فاش سے دوچار کر دے بار الہ بالخصوص سب سے بڑے طاغوت شیطان بزرگ امریکہ کو اس کی مکاریوں سمیت شکست فاش سے دوچار کر دے حزب اللہ اور نصر اللہ کو دشمنوں پہ غلبہ عطا فرما اسرائیل کے ناسور کو دنیا کے نقشے سے مٹا کے رکھ دے علماء باعمل علماء کرام امراج الزام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں آپ سے درخواست کروں گا خمینی بشکن اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے اسی میں شہید علامہ عارف حسین حسینی کو بھی شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے گا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير